أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اللہ العظیم. آیت مبارکہ پر میرے پیارے مرشد، میرے شیخ عرب العجم حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہ العالیہ نے بارہا اپنے خاص عاشقانہ والہانہ انداز سے بیان فرمایا. اس آیت سے پہلے اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. لا تتخذوا اليهود والنصاره اولیاء، یہود و نصارہ سے موالات یعنی ان سے دوستی یہ حرام ہے، معاملات ان سے جائز ہے. معاملات، خرید و فروخت، لین دین، یہ ان سے جائز ہے، اور موالات یعنی محبت اور تعلق یہ ان سے حرام ہے. ان آیات کا جو شان نزول دراصل وہ واقعہ ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن جب احد کے موقع پر بظاہر صحابہ کو شکست ہوئی تو اس کی ایک وجہ تو اللہ تعالی نے خود فرمایا، طبعی اور عقلی طور پر، کہ اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تم کو کوئی زخم اور تکلیف ہے تو بدر کے موقع پر ان کے ساتھ بھی یہی تھا. اللہ تعالی نے اس کی ایک وجہ اور بیان فرمائی کہ ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء. در حقیقت اللہ تعالی نے جو منعم علیہم لوگ ہیں، انعام یافتہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، وہ چار طبقے ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. احد کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ تکوینی انتظام تھا کہ شہیدوں کا کوٹا، شہیدوں کی شہادت کا، خون شہادت کا اور ان کی وفاداری کا منظر دکھانا تھا. لہذا احد کے موقع پر یہ معاملہ ہوا تاکہ شہیدوں کا کوٹا بھی پورا ہو. اور ایک وجہ میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بدر کے موقع پر 313 صحابہ، جو ایک قلیل تعداد ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں ان 313 صحابہ نے زمانے کے جدید ہتھیاروں سے لیس کروز میزائل اور تمام جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ لیس، وہ کفار اور مشرکین کا جو طبقہ تھا جو بدر کے موقع پر آیا، تو اللہ تعالی نے بے سر و سامانی کے عالم میں 313 صحابہ سے ان کو ذلت کا اور کا مزہ چکھا دیا، اور صحابہ پر یہ بات واضح کر دی کہ دیکھو یہ تمہارا کمال نہیں ہے، بلکہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر کے موقع پر. وانتم اذلہ، تم کمزور تھے. اور یہاں اللہ تعالی نے پھر اس چیز کو واضح فرما کر ایک چیز اور فرمائی کہ فتق اللہ، بس اس نعمت کا، یہ جو نعمت تمہیں اللہ تعالیٰ نے کمزوری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، تو اب اس کا شکریہ بھی ادا کرو. اور شکریہ یہ کہ فتق اللہ، تم اللہ سے ڈرو، تم تقوی اختیار کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. لہذا حقیقی شکر یہ ہے، زبانی شکر نعمت ہے کہنا چاہیے، بلکہ جس سے کوئی نعمت ملے اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. جیسے استاد ہے، علم کی نعمت ملی اس کو جزاکم اللہ تعالی جزاکم اللہ خیرہ کہے. آباپ ہیں، ان کو بھی شکریہ ادا کریں ان کی خدمت. شیخ اور مربی ہے کہ آپ کی صحبت سے اللہ تعالی نے مجھے دینی ترقی عطا فرمائی، دین میں یہ فائدہ ملا، یہ اخلاقی بلندیاں ملی، شکریہ ادا کریں. یہ شکریہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہے. اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو واضح فرما دیا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جس نے انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. یہ سمجھا دیا حقیقی اور یہ تو ہے شکر، اور حقیقی شکر ہے کہ بندہ تقویٰ سے رہے، آنکھوں کی نعمت کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی. لیکن ان آنکھوں کا حقیقی شکر یہ ہے کہ ان آنکھوں سے کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو، لڑکوں کو، فلمیں، تصویریں، یہ مناظر کو نہ دیکھے، یہ آنکھوں کا حقیقی شکریہ ادا ہو گیا. بدر کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو فتح سے ہمکنار فرمایا، تو اور احد کے موقع پر معاملہ ذرا برعکس ہوا. مرشد فرماتے کہ اللہ مالوسی اور سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنی تفسیر رولمانی کے اندر کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کیوں دکھایا، کہ تاکہ کفار اور مشرکین کو پتا چل جائے، منافقین کو پتا چل جائے. فرمایا ہر دفعہ اگر فتح ملتی، ہر دفعہ اگر فتح ملتی تو کہتے یار یہ پارٹی تو بڑی اچھی ہے، کبھی ہارتی نہیں ہے، نیک فال لیتے، کہتے واہ یار یہ پارٹی تو بڑی زوردار ہے. لیکن پتہ یہ چلا کہ اس پارٹی کے اندر یہ بات بھی ہے بھائی، جہاں انڈا ملے گا وہاں ڈنڈا بھی ملے گا، اگر حلوہ ملے گا تو بلوا بھی ملے گا. اس سے یہ ہوگا کہ اس پارٹی کے اندر مخلصین لوگ آئیں گے. اور ہوا یہی کہ اس رئیس المنافقین جو منافقین کا سردار تھا، اس نے کہا کہ بھائی یہود و نصارہ سے بھی دوستی کرو، کیونکہ آج تو کل صحابہ جیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت، اور آج تو دیکھو کفار و مشرکین نے بھی نقصان دیا. تو اس نے کہا یار ادھر بھی کچھ بنا کے رکھو، ادھر بھی کچھ بنا کے رکھو، دونوں پارٹیوں سے ذرا سلام دعا کرتے رہو، ان دونوں سے سیٹنگ لگا کے رکھو، تاکہ جو جیتے گی ہم وہیں پہنچ جائیں گے کہ ہم تو آپ کے ہیں، پرانے ہیں، ہم تو آپ کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت ناپسند فرمایا، اور چونکہ اس نے اس کا پروپیگنڈا چلایا، مہم چلائی منافقین نے، تو اس کا اثر ہونا لازمی تھا، ہوا کا رخ ایک ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ پوری آیت نازل کر کے آخر میں فرمایا سبحان اللہ کہ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کسی نے کوئی مرتد ہوا، بے وفا ہوا، حضرت نے اس کا ترجمہ فرمایا بے وفا، اگر تم میں سے کوئی بے وفا ہوا اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے دین سے، میں یرتد منکم عن دینہ، تو یاد رکھنا سبحان اللہ، یعنی دین اللہ کی اس بے نیازی بتا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جبلہ بن احم ایک علاقے کا سردار تھا، مسلمان ہو گیا، کعبہ شریف میں آیا، طواف کر رہا تھا، ایک غریب آدمی کا پاؤں اس کی لنگی پر پڑ گیا، دھوتی اس کی کھل گئی، اس نے غصے میں آ کر اس کو تھپڑ مار دیا، غلطی سے تھا. اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں مقدمہ پیش کر دیا، آپ نے اس کو طلب فرمایا اور بدلے کا حکم دیا، تو وہ مرتد ہو گیا. مرشد نے یہ واقعہ سنایا، وہ مرتد ہو کر چلا گیا. اس نے کہا میں نہیں بدلہ دیتا، چلا گیا. بعد میں اس کو افسوس ہوا کہ یار میں نے چند تھوڑی سی عزت کی خاطر سے ایمان جیسی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھا. علاقے میں جو مسلمانوں کے سفیر تھے، تو اس نے ایک سفیر سے کہا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، دوبارہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کہا یہ ایک تو یہ کہ میری حضرت عمر کے بعد خلافت مجھے ملے، ایک شرط یہ لگائی. حضرت عمر کی بیٹی سے میری شادی، ایک شرط یہ بھی لگائی. اس تو وہ سفیر حضرت عمر کے پاس آیا، اس نے کہا حضرت بیٹی کی شادی؟ فرمایا تم نے وہیں کیوں نہیں ہاں کہہ دیا، دیر کہہ دیتے، اگر ایک شخص مسلمان ہو رہا تو ٹھیک ہے. اور ہاں ایک بات جو بتانی وہ یہ تھی کہ جب جبلا بن اہم مرتد ہو کر گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے کسی کو نہیں بھیجا کہ جس کا جی چاہے آئے، جس کا جی چاہے جائے. اپنی حماقت اور بیوقوف سے استغنا، کیونکہ اللہ اور اس کا دین مستغنی ہے بھائی. اگر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں مسجد میں بلا لیتے ہیں تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے، ہمارا اللہ پر کیا احسان ہے. اگر وہ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری آبرو اپنے دین کی خدمت کے لیے اور اپنی عبادت کی کچھ توفیق دے دیتے ہیں تو اس میں ہمارا کیا اللہ پر احسان ہے. یہ تو سراسر ان کے کرم نوازی ہے کہ اپنے دربار میں حاضری کی توفیق دیتے ہیں. ایک بات یاد آ گئی، حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے ہاں ان کی خانقاہ کے اندر ایک صاحب تھے، حضرت کے خادم خاص جو ہوتے ہیں نا، ان کا اچھا خاصا دماغ خراب ہوتا ہے، تھوڑا نہیں اچھا خاصا دماغ، اچھا خاصا خراب ہوتا ہے. الا ماشاء اللہ. تو ارشاد فرماتے کہ حکیم الامت کا انتقال ہو گیا اور ان کا یہ عالم تھا کہ وہ نماز ہو رہی ہے اور مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے. آنا ہوا تو میرے شیخ فرماتے کہ میں نے خود دیکھا، پتا چلا کہ حضرت کے خادم خاص، مجھے بڑا ہوا کہ وہی ماشاءاللہ، ادھر آ جاؤ، ادھر جگہ بیلنس آؤٹ ہے، پنکھا بھی چلا دو، ارے تم بیٹھو، تمہارا کام تھوڑی، تم آگے بس اپنے آپ کو دے دو. حضرت فرماتے ہیں کہ خادم خاص اور میں نے دیکھا کہ وہ جماعت کی مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور بظاہر کا عذر بھی نظر نہیں آ رہا، اور وہ جماعت کی نماز چھوڑ کر بیٹھے ہوئے. حضرت مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، میں نے حضرت پھلپوری سے عرض کیا، مولانا شاہد الوی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ سے، کہ حضرت یہ کیا بات ہے، یہ نماز تک نہیں پڑھتے. رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کی دو وجہ ہے. تو ان سے کہا گیا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، کہا کہ بات یہ کہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ جب میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، حکیم الامت کا انتقال ہو چکا، جب میں اس طرف آگے بیٹھو یار برابر، کہا کہ جب میں مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال ہو چکا تھا، وہ ڈنڈا لے کر دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور مجھ کو مسجد میں گھسنے نہیں دیتے. پھلپوری سے جب یہ بات عرض کی تو حضرت سے پوچھا، فرمایا کہ اس کی دو وجہ ہے، ایک تو ان کا کام یہ تھا چغل خوری، چغلی لگانا، وہاں پر بڑے بڑے علماء آتے تھے اپنی اصلاح کے لیے، بڑے بڑے حضرات، انسان ہے غلطی ہو جاتی، کوئی بات آگے پیچھے ہو جاتی، بس یہ فوراً حکیم الامت کو جا کر چغلی لگا دیتے تھے. اب حضرت ان کو ڈانٹتے تھے اور بات تو حق ہوتی تھی، حضرت ڈانٹتے تھے کہ ایک تو ان کا کام یہ تھا چغل خوری، بڑے بڑے اللہ والے علماء آتے تھے، انسان غلطی کس سے نہیں ہوتی بھائی، ان کا کام یہ تھا. اور دوسری بات فرمایا، دوسری بات اس کے اندر یہ تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کو ستاتے تھے. اللہ والوں کو ستانا، مخلصین جو اپنی اصلاح کے لیے آئے ان کو ستانا، اور دوسرا اپنے ماں باپ کو ستانا. ایسا عالم کہ مسجد میں نہیں جا سکتے. اس لیے بھائی اپنی کسی چیز پر ناز نہ کریں ہم لوگ، نہ اپنے علم پر نہ اپنی عبادتوں پر. اگر کسی دین کی خدمت کی توفیق دے تو ہمارا کیا کمال ہے، ان کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے وفا جو ہے، اگر تم میں سے کوئی بے وفا ہوا، مستغنی ہے تھی. اس جبلہ بن اہم کا بھی واقعہ مکمل سن لیجیے کہ حضرت عمر نے فرمایا تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا، خلافت کی بات ہے تو بھائی خلافت تو مسلمانوں کی چیز ہے، میں عمر اس پر کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، رہی بات میری بیٹی وہ میرا معاملہ ہے، تم نے وہیں کیوں نہیں ہانک بول دیا. پھر واپس گیا کہ جواب سنا دو جا کر. جب وہ پہنچا اس کے علاقے میں تو دیکھا اس کا جنازہ آ رہا تھا. بھائی مستغنی ہے، دین والے بھی مستغنی ہیں، مستغنی دین والے مستغنی. میں واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں مسجد میں ہوں، دین کا کام یہ عمارتوں کا محتاج نہیں ہے. جیسے قرآن سارے عالم میں پھیلے، دیکھو نا دین کی استغنا کا کیا عالم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے زمانہ اور آپ کے زمانے کے بعد سے لے کر آج تک دین اور دین والوں کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا، جس کا ترجمہ یوں کریں گے اوپر کا بھی زور لگا لیا، نیچے کا بھی زور لگا لیا، آگے کا بھی زور لگا لیا، پیچھے کا بھی زور لگا لیا. دین قائم ہے، زور لگانے والے مٹ گئے. اور چونکہ شریعت قیامت تک کے لیے، شریعت قیامت تک کے لیے، لہذا آئندہ بھی یہی ہوگا، اس لیے گھبرانے کی بات نہیں. ہاں مانگنے کی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہماری جانوں کو توفیق دیجئے کہ ہم حفاظت دین اور دین کی خدمت میں ہماری جانیں، ہماری اولاد اور ہمارے احباب کو قبول فرما لیجئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کام لینا ہے، کام اللہ تعالیٰ نے لینا ہے. لہذا جب بھی دین پر ایسے معاملات آئے پیش، لہذا اب رہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ شریف کو گرانے کے لیے چلا، ہاتھیوں کا لشکر اس زمانے کی جدید ٹیکنالوجی لے کر چلا. اور عربوں کے لیے ہاتھی بھی نئی چیز ہے، کیونکہ عرب میں ہاتھی نہیں ہوتے تھے. لہذا اس زمانے کے تمام میزائل اس نے جمع کر لیے، اسکیڈ میزائل، کروز میزائل، B-52 بمبار طیارے سب لے لیے وغیرہ وغیرہ. پھر جب وہ لشکر آیا تو مکہ شریف کے باہر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب ان کے اونٹ چڑھتے تھے اور سرداروں کے، تو وہ اونٹ بھی اس نے قبضہ کر لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو اللہ تعالیٰ نے عجیب شان دی تھی، آپ کو پتا چلا، آپ تشریف لے گئے ابرہہ کے پاس. تو جب ان کے چہرے پر ہی ایسی ایک نور تھا، ایک کشش تھی، کہ ابرہہ نے ان کا استقبال کیا، اپنے ساتھ بٹھایا، عزت اور اکرام کا معاملہ کیا. کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ مجھے میرے اونٹ دے دو. تاہ نے کہا تم اونٹ مانگتے ہو، میں تو تمہارا کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوں. کہا اس کا مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، اونٹ میرے ہیں، کعبہ اللہ کا ہے، میری چیز مجھے دے دو، جو جس کی چیز ہے وہ جانے، بس میرے اونٹ بھائی مجھے دے دو، وہ میرے ہیں، وہ مجھے دے دو، کعبہ اللہ کا ہے، اللہ خود حفاظت فرمائے گا. کیا استغنا دیکھیے، اس کو کہتے ہیں استغنا، کہ دین اللہ کا ہے، اللہ حفاظت فرمائے گا، ہم کیا. دادا اللہ کی شان، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کنکر کے ذریعے بھوس بنوا دیا، بڑے بڑے ہاتھی. اس لیے دین تو رہے گا کیونکہ دین کا ایک وقت ہے، جب تک زمین پر اللہ اللہ کہنے والے رہیں گے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، لہذا اس عالم کی بقا مسلمانوں سے ہے، اس عالم کی بقا اللہ اللہ کرنے والوں سے ہے، اس عالم کی بقا اللہ کے عاشقوں سے ہے. عاشق رہیں گے عالم رہے گا، عاشق نہیں رہیں گے یہ عالم نہیں رہے گا. ارے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم ان کا صفایا کر دیں اور اس کے بعد ہم دنیا پہ ٹھاٹ سے رہیں گے. جو کافر یہ چیز کہتے ہیں تو در حقیقت کافروں کو روٹی ان عاشقوں کی وجہ سے مل رہی ہے، ان اللہ اللہ کرنے والوں کی وجہ سے مل رہی ہے. جب تک کائنات رہے گی یہ عالم رہے گا، روٹی ملتی رہے گی. مسلمان تو کیا کافر کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، ان کو روٹی بھی ان کی وجہ سے مل رہی ہے. کیوں؟ ان کی وجہ سے عالم قائم ہے، عالم قائم ہے روٹی ملتی رہے گی، ان کو بھی روٹی ان کی وجہ سے مل رہی ہے. تو پھر کیا گھبرانا؟ جو کافر کو میرے مرشد فرماتے ہیں آ تم اللہ کے فرما بردار بنو، جو کافر کو دو روٹی دے سکتا ہے وہ تمہیں دو روٹی نہیں دے سکتا. زندگی بھر کھا کھا کے مسٹنڈے ہو رہے ہیں، کولیسٹرول ہائی ہو رہا ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے اپنی غذا کم کرو، زندگی بھر کھا کھا کے یہ عالم ہے، اب بھی پوچھ کہتے ہیں کل کہاں سے کھائیں گے. رزق ہمارا مکمل ہو جائے گا، پھر وہ ہمارا زندگی سے ہمارا ختم. لیکن اگر ہماری زندگی باقی ہے ہمارا رزق ہمیں ملتا رہے گا، کہیں بھی چلے جائیں جب ہماری اگر زندگی ہے تو ہمیں رزق ملے گا. اور جو وقت مقرر ہے اس وقت سے پہلے نہ موت آ سکتی ہے نہ اس وقت مقرر سے پہلے ہم اس دنیا سے جا سکتے ہیں. جو وقت ہے بس وہ وقت ہے، دین باقی رہنے والا ہے. اگر جب اور جب دین باقی رہنے والا ہے تو یہ دین اللہ کی وجہ سے قائم ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قائم رکھنے والا ہے. تو جو قائم رہنے والے ہیں اور قائم رکھنے والے ہیں ان سے غداری اور ان سے بے وفائی کیوں کی جائے؟ اس لیے فرما دیا کہ یاد رکھو اگر تم نے دین سے بے وفائی کی، ارتداد باب افتعال ہے. دادا جو مرتد ہوتا ہے وہ اپنے ارادے سے مرتد ہوتا ہے، پاکت اور بیوقوف. اور ایک بات اور فرمائی میرے مرشد نے، فرمایا کہ دیکھو علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا لا تتخذ الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصاروں کو اپنا ولی اور اپنا دوست مت بناؤ، فرماتے کہ فإن موالاۃ الیہود والنصارى تورث الارتداد، یہود و نصارے کی دوستی ان کے ذریعے سے ارتداد کے جراثیم اندر منتقل ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ جو علماء پر دین والوں پر تنقید کرنے والا ہوں ان سے بھی دوستی نہیں کرنی چاہیے. بدعقیدہ جیسے رافضی ہے تو ختم نبوت کے قائل نہیں ہے، ایسے لوگوں سے بھی دوستی نہیں کرنی چاہیے. نتیجہ کیا ہوگا؟ کیونکہ ان کے جراثیم منتقل ہوتے ہیں، شک و شبہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی ارتداد کا ہوتا ہے کہ صاحب یہ سب چھوڑو، سب رہنے دو. اب کہتے کیا کہ صاحب یہ داڑھی رکھنا پابندی ہے، داڑھی رکھنا یہ کیا غلامی اور پابندی، حالانکہ داڑھی نہ رکھنا یہ زیادہ بڑی پابندی ہے، روزانہ اپنے گالوں کو کھرچو. یعنی عقل کا نام جنو، جنو کا نام عقل رکھ دیا. یہ کرشمہ سازی، یہ کرشمہ سازی کرتے ہیں اہل عقل و دانش. جن گالوں کے اوپر داڑھی جانی چاہیے، اور داڑھی کا رکھنا آسان ترین اور خوبصورتی بھی اللہ تعالیٰ نے حسن اور جمال رکھا ہے اس میں، اب گالوں کو چکنا کرو روزانہ اور پھر تکلیف اتنی کھینچ کھینچ کر، کھرچ کھرچ کے. جنہیں بلو ٹو سے کام نہیں بنا تو بلو تھری لے کر آ گئے کہ تاکہ اور زیادہ چکنے بنے، ٹو سے لے کر تھری، پھر کوئی پتہ نہیں فور بھی لے آئے. پینٹیم فور آیا تو بلو فور لانے میں کیا ہے؟ کھینچ کھینچ کر گالوں کو کھرچنا روزانہ، پہلے ایسے پھر اس کے بعد الٹا بھی چلاتے ہیں. اس کا نام میرے مرشد نے رکھا کھوٹی اکھاڑ کوٹ. پہلے فرسٹ کوٹ، پھر سیکنڈ کوٹ، تیسرے کوٹ، جب الٹا چلاتے ہیں یہ کھوٹی اکھاڑ کوٹ ہے. اور پھر اپنے ہاتھ سے پھیر کے بھی اپنا چکنا پن خود ہی دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شیر کو داڑھی دی، شیر کی شیریت داڑھی کے ساتھ. اگر مان لو کسی شیر کو کلین شیو کر دے، کہیے جناب، اگر شیر کلین شیو ہو جائے کیسا لگے گا؟ شیر لگے گا نہیں لگے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جمال دیا، یہ روب کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک حسن رکھا ہے، جمال، وقار ہے، وقار. یہ کیا بات ہے بھائی، آج دونوں بھائی نظر آ رہے ہیں، ماشاء اللہ. تو یہ جمال ہے اللہ تعالیٰ. تو منع کیا؟ اسی طرح سے اہل محبت، سلوک کا راستہ طے کرنے والے، اللہ کی محبت میں آگے بڑھنے والوں کو بھی منع کیا کہ تم مخالفین معترضین کے ساتھ مت رہو، کیونکہ وہ کیڑے نکالیں گے اللہ والوں پر. کہیں اچھا اب ہم ان کے پاس جاؤ تو کچھ بولے بھی نہیں، خاموشی سے بیٹھو. اللہ تعالی نے فرمایا، لقمان، حضرت لقمان کے قول کو نقل کیا، اور مشہور قول کے مطابق وہ نبی نہیں تھے، وہ بات کا یہ ہے، لیکن بہرحال عند اللہ مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ ان کا تذکرہ قرآن پاک میں، عند اللہ مقبولیت میں شبہ نہیں ہے، نفس ہے نا، حکیم ایسے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قول کو قرآن پاک میں نقل کیا. جو دانش اور حکمت اللہ نے عطا فرمائی اسی کو نقل کر دیا، یہ بھی اللہ کی عطا فرمودہ ہے. کہ وقصد فی مشی کا وغضض من صوتی کا، کہ اپنے چلنے کے اندر میانہ روی رکھو، نہ زیادہ تیز چلو یہ پتہ چلے ٹھوکر کھا کے گر رہے، نہ اتنی آہستہ آہستہ حسیناؤں کی طرح چال اٹھاتے ہوئے، ایک ایک مٹکاتے ہوئے اور ایک ایک چال رکھتے ہوئے چل رہے، کیٹ واک کرتے ہوئے، تکبرین کی چال منع کیا. درمیانہ روی سے چلو، با وقار، درمیانی چال سے، اور وغضض من صوتی، اور اپنی آواز کو پست رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، وہ جو چلانا بڑے مجلس کے آداب ہیں، بات کرے تو درمیانی آواز سے، یہ نہیں کہ زور زور سے بول رہے ہیں، چیخنا چلانا، اس کو گدھے کی آواز فرمایا، گدھوں کی طرح چلا رہا ہے، جیسے گدھا ہے کہیں نہیں دیکھتا نا، جہاں شروع ہو جائے وہاں شروع ہو جاتا ہے. گدھے نے دوسرے گدھے سے کہا، تو اتنا پٹتا ہے اپنے مالک سے، تو یہاں چھوڑ کر جاتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے، یار کیا کروں، بس ایک آسرا لگا ہوا ہے. وہ کیا؟ کہ بات یہ کہ جب میرے مالک کی جو بیٹی ہے، جب کوئی وہ غلطی کرتی نا، تو میرا مالک کہتا ہے میں تیری شادی اس گدھے سے کروں گا. بس یہ آسرا لگا ہوا ہے یار، اسی کے لیے ساری تکلیفیں اٹھا رہا ہوں. منع کیا اس کو، ایسے نہیں چلاؤ زور سے کہ مجلس میں ہے، مجلس کا ادب یہ نہیں، دور سے شروع ہو گئے، قریب آ کر اجازت طلب کرے کہ جی کچھ گفتگو، کچھ بات پوچھنی ہے، منع کر دیجیے. نہیں زور سے، اور نہیں ہم تو ایسے ہم حق بولتے ہیں. ہر چیز کا سلیقہ ہوتا ہے، ڈھنگ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کیا کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں جو رہے گا، اہل محبت جو اللہ کی محبت کا راستہ طے کرنا چاہتے ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ مخالفین کا سن سن کر. اس لیے یہ بھی منع کیا کہ جس کی دوستی اور ولایت، جس کا تعلق ماللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس کا اللہ سے تعلق، اللہ سے رونا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کسی اور کے کہنے کے اوپر اس کی برائی سننا یہ حماقت ہے. جس کا درد، جس کا تعلق ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے منع کیا، ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھ. تو آگے کیا فرمایا، فصوف یات اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ جلد ایک قوم لے کر آئیں گے. عطا یاتی تو آنے میں مانے کے، لیکن میرے مرشد نے فرمایا کہ مختصر کا قاعدہ ہے کہ جب اس پر باغ کا صلہ داخل ہو جائے تو لانے کے معنی میں آ. مرتد کے مقابلے میں اللہ ایک قوم لے کر آئے گا. قوم کے لانے والے اللہ تعالیٰ ہیں. جس کو اللہ لے کر آئے تو وہ اور وہ قوم کیسے یحبون ویحبونا، یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کا کمال ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والی، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمانے والے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والی، ان کی صفت محبت ہے. اس پر میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اہل محبت کبھی بے وفا نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرتدین کے مقابلے میں اہل محبت کو لے کر آئے، فرمایا بے وفاؤں کے مقابلے میں اہل محبت کو لانا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اہل محبت بے وفا نہیں ہوتے، کیونکہ مقابلے میں سیر کے مقابلے میں سوا سیر لایا جاتا ہے. اب بتائیے مرتدین کے مقابلے بھی اہل محبت ہوتے اور اس کے اندر بھی بے وفائی ہوتی، تو پھر تو کامل نہ ہوتے نا. اس پر ایک بات اور فرمائے، فرمایا اہل محبت کے ساتھ رہا کرو، جو بے وفا نہیں ہوتے ان کے ساتھ رہنے والے بھی بے وفا نہیں ہوتے، اس لیے اہل محبت کے ساتھ رہا کرو. اب یہ اہل محبت کی کیا نشانی ہے، کیسے پتہ چلے کہ اہل محبت کون ہے؟ ان کی ایک نشانی تو یہی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جن سے محبت فرماتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے لگتے ہیں. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. تو اہل محبت کی پہلی صفت یہی ہے، علامت یہی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے. یحبہم، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں اور فرماتا رہے گا، کیونکہ مضارع ہے. ویحبونہ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہاں میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ مالوسی السید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ نقطہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو پہلے کیوں بیان فرمایا، عاشقوں کی محبت کو بعد میں. قدم فرماتے کیا ہے، قدم اللہ تعالی محبتہ علی محبت عبادہ، اللہ تعالی نے اپنی محبت کو اپنے بندوں کی محبت پر مقدم فرمایا، پہلے بیان فرمایا. لئنہم یعلمون، تاکہ وہ لوگ جان لے، ان محبت ربہم بفیضان محبت ربہم، کہ ان کا اللہ سے محبت کرنا یہ در حقیقت اللہ تعالی کی محبت کا فیضان ہے. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئے، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئے. نہ میں دیوانہ ہوں اصغر، نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و غریباں کو. محبت کا ہو گیا نا، یہ پہلی علامت ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا. اور یہ علامت اس لیے بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت نظر نہیں آتی، لہذا اللہ تعالیٰ اللہ کے عاشقوں کا اللہ سے محبت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تو انہیں توفیق دے رہے ہیں. آگے فرمایا ان اللہ والوں اہل محبت کی صفت اور خصوصیت، اور عرض کر دیا کہ اہل محبت میں شامل ہونے کے لیے اہل محبت کے ساتھ شامل ہو جائے. میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو، جب کوئی بڑا آدمی کسی کے جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے ڈرائیور، چوکی دار، گارڈ وارڈ جو بھی ہوتے ہیں ساتھ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ جاتے ہیں. تو جو اس بڑے آدمی کو کھلاتے ہیں، ساتھ آنے والوں کو بھی وہی کھلاتے ہیں. تب وہ اکیلا آ جائے تو اس کے وہ اکرام نہیں ہوگا، جو اکیلا آ جائے اس کا وہ اکرام نہیں ہوگا جو ساتھ جانے پر ہوتا ہے. دوسری ڈش ملتی ہے، فرمایا بس یہ اسی سے سوچ لو، اہل محبت کے ساتھ رہو تو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں پر جو الطافات، جو عنایت و مہربانیاں، جو کرم نوازیاں فرمائیں گے وہی تمہاری جان پر بھی ہو جائیں گی. اس لیے اللہ والوں کے ساتھ چپک کے رہو. یہ علامت ہو گئی. اب دوسری علامت، اذلۃن علی المؤمنین اعزۃن علی الکافرین، مومنین کے مقابلے میں نرم ہے، بچھے جاتے ہیں، کافروں پر سخت ہے. یہ اہل محبت کی خصوصیت ہے. اب ہمارا معاملہ الٹا ہے. یہود و نصارہ، جی سرکار حاضر، ملبہ چاہیے وہ لے لیجئے، आपका एक आदमी हमने कुछ दिन के लिए रखा हुआ है, कोई फिक्र की बात नहीं, वो स्पेशल रहेगा, हम खुद उसे पहुंचा कर आएंगे, कोई फिक्र नहीं। मुसलमान कोई बात करे, कोई तो ना, हमारे उल्टा मामला, हमारे यहां मामला उल्टा है। अहले मोहब्बत की खसूसियत यह है कि अब आपस में शीर और शक्कर है, मोहब्बत, नरमी। हम लोगों का मिजाज क्या है, जो आदमी टिड़ करता है ना, उससे साथ नरम रहते हैं, ठीक रहते हैं, और जो आदमी बेचारा जरा नरमी दिखाए उससे और समस्या हो जाते हैं। हमारे एक दोस्त ने वाकया सुनाया कि उनके भाई का गाड़ी में जा रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया, चारा है फैसल पर। अब जैसे आदत होती है, जिसकी गलती थी खुद उतर के आकर शोर मचाना शुरू, ये आजकल एक नया मिजाज है, जिसकी गलती हो ना वो शोर मचाना शुरू कर देता है। तो इतने दिन से छुपा के रखा था और तुम अंदर घुसे आए, इस पर कोई तस्करा नहीं, यानी क्या अंदाज है ना, कि शोर मचा गया, ऐसा पर पकड़ ना करो, छुपा के रखा इतने दिन से और घुसे चले आ रहे हैं, उसको कोई नहीं। तो उन्होंने कहा क्या, अच्छा वो साहब बड़े तहमुल वाले, उन्होंने कहा भाई साहब गलती तो आपकी है लेकिन मैं माफी मांगता हूं, बड़े तहमुल से। और उसने देखा ये नर्म बात करो, वो और शेर हो गया, उन्हें और शक्का, उसने कहा भाई आप ज्यादा बातें ना करें, वाकई गलती तो आपकी है लेकिन माफी मैं मांगता हूं। वो नरमी से बात की, उन्होंने यही और किया, जब तीसरी दवाई का उसने एक लगाया झापट, भाई माफ करना गलती तो आपकी है लेकिन माफी मैं मांगता हूं। वो चुपके बैठ गए, वो खामोश बैठ गए, बिल्कुल ये आलम। तो मोमिन अहले मोहब्बत की खुसूसियत होगी कि आपस में शीर शक्कर होंगे, नरमी का बर्ताव करेंगे। अगर जिसको अल्लाह ताला नरमी अता फरमाई है खैर में से, हाँ सख्ती का होना कि रहम नहीं आता, ये अच्छी अलामत नहीं है। अपने लोगों पर रहम आना चाहिए, हाँ काफिर के मुकाबले में सख्त लगा है सीना नहीं भी है। इसलिए जब सहाबा जो तवाफ उम्रे के समय किया जाता है या हज में जो तवाफ, जिसके बाद वो तवाफ जिसके बाद सही भी हो, उसमें एक सुन्नत रमल भी है, इस्तिबा यानी चादर को निकालना और रमल अकड़ के चलना पहले तीन चक्कर में। तो सहाबा जरा कमजोर हो गए थे, तो आप सल्लम ने फरमाया जरा चलो ऐसे अकड़ के, तो सहाबा जरा कमजोर हो गए थे, तो दिखाया ताकि कुफार पर हैबत तारी हो जाए कि देखो ऐसा नहीं, ये ऐसी चाल भी कि जिन बिल्कुल ऐसे चले जा रहे हैं इसको मना किया गया कि ऐसी चाल मत चलो, ला यतकल्लफ व ला यतबख्तर, ना ऐसी हो कि बिल्कुल ऐसे कि हवा चले तो उड़ जाए, बिल्कुल ऐसे सुफ ऐसे, और ना ऐसे कि ऐसे चले जा रहे, दरमियानी चालो, बावकार अंदाज से, ना अकड़ के ना मरीजों की तरह, मरीजों वाली चाल से भी मना किया, मरीजों वाली चालो या नाजो अदा वाली चालो कि आराम आराम से ऐसे ऐसे एक कदम यू रखा भी यू रखा भी रखा, इसको भी मना किया। अकेले को पता ही ना चले कि मखलूक कौन सी है, न मेल है ना फीमेल है, ईमेल तो नहीं है, फिर ऊपर ये सख्त हो गए ना। दूसरी अलामत, तीसरी अलामत है युजाहिदुना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में मशक्कत और मुजाहिदा इख्तियार करने वाले। इसकी चार तफसीर मेरे मुर्शिद ने सिखाई, नंबर एक अल्लादीन इख्तारुल मशक्कत फिफ्थ गाय मर्जातीना, क्या मशक्कत इख्तियार करते हैं अल्लाह की दीदार खुशी को तलाश करने के लिए, जैसे मसाइल पूछना, शेख की सोहबत में आना, मशक्कत है, इससे खुशी अल्लाह की दीदार खुशी पता चलती है, नफ्स की चालें पता चलती है। अरे अभी सुबह तो गए थे, शाम को फिर जाओगे, अरे ये क्या کل تو کہے کہ آج پھر جاؤ گے. لیٹرین دن میں کتنی دفعہ جاتے ہیں, کاروبار پہ روزانہ جاتے ہیں, نوکری پہ روزانہ جاتے ہیں, ایک دین سیکھنے کے لیے ہے. میرے پیارے دوست, ایک ہو گئے نا, مشقت اختیار کرے کس میں, دین سیکھنے کے لیے. آئے آنا جانا, ایسا سال ہم پیدل, بارش ہوئی ہمارے بزرگوں نے جا کر دین سیکھا, آندھی چل رہی ہے, بارش ہو رہی ہے, کل پہنچ گئے, ہڑتال کا زمانہ ہے اس میں بھی پہنچ گئے. دادا ہڑتال کے زمانے میں سنایا, ایسے بھی دیکھا, ایک صاحب کوٹ پتلون پہنے ہوئے, آپ تصور کر سکتے ہیں کہ گدھے پر بیٹھے گا. ہڑتال کے دوران خود دیکھا, ایک گدھا گاڑی کے اوپر, پورے ایک بس نہیں چل رہی, ایک صاحب کوٹ پتلون پہنے ہوئے اس پر بیٹھ کے جا رہے ہیں. کیوں, کام کی لگن ہے نا, اپنی عزت کو بھی اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ گدھے پہ گدھا سوار ہے, لیکن اتنا بھی وہ نہیں, عزت کو بھی داؤ پہ لگا دیا. دین سیکھنے میں اتنے اہل محبت کی صفت ہے کہ دین سیکھنے میں حریص ہوتے ہیں. یہ محفل میں آ رہے ہیں, مجلس میں بیٹھ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ایک مشقت. نمبر دو, الذین اختاروا المشقت فی نصرت دیننا, دین کی مدد کے لیے اپنی جان سے, اپنے مال سے, اپنے آبرو سے ہر طرح فدا ہے, اپنے وقت سے بھی. بعضوں کا ذوق ہے کہ ٹھیک ہے جان لے لو, پیسہ لے لو, لیکن ہم ٹائم نہیں دے سکتے, مال دے کے جان چھوڑا لو, وقت بھی دے, کیونکہ وقت دے گا تو سیکھ, جب وقت نہیں دے گا کیا سیکھے گا کیسے. دین کی نصرت اور مدد جان سے, آبرو سے, حوصلہ افزائی کرنا, تو دین کے کام میں لگاؤ, اس کی حوصلہ افزائی کرنا. ماشاء اللہ, یہ حوصلہ افزائی بھی بڑی اچھی چیز ہے, بڑوں کا طریقہ اور اپنے چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرتا. اس لیے ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں, اگر کسی کے دین کا کام سمجھ میں نہ آئے تو اس کی دین کا کام کر رہا ہے, لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا, تو اس کی مخالفت نہ کرے, اگر موافقت نہیں کرتا تو کم سے کم مخالفت نہ کرے. ہمارا مزاج ہے مخالفت کا, ارے بھائی مخالفت نہ کرو, ٹھیک ہے موافقت نہیں کرتے, کم سے کم مخالفت تو مت تو کرو, کام تو کرنے دو اگلے کو. تو دو علامت ہو گئی, دو تفسیر ہو گئی. نمبر تین, الذین اختاروا المشقت فی امتثال اوامرنا, اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لینے کے لیے ہر مشقت برداشت کرتا ہے. اب داڑھی رکھتا ہے, لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, خاندان والے مذاق اڑا رہے ہیں, فجر کی نماز اس زمانے میں, ارے میں تو کہتا ہوں شکر ادا کرو کراچی والوں کہ فجر کی نماز آج بھی بہت اچھے وقت پر ہے, کتنے 5:15, بہت بھی 5:10 پر ہے. پنجاب جائیے, اسی زمانے میں 4:15 نماز پڑھی ہے ہم نے, 4:15 عشاء کی نماز ہے, 9:30 ہمارے یہاں تو انتہائی حد عشاء کی 9:15 ہے, اور پنجاب میں 9:30 اور صبح فجر کی نماز 4:15. شکر نہیں ادا کرنا چاہیے, بڑی نعمت ہے. اب فجر میں اٹھنا مشقت ہے, کیونکہ رات کو بجلی صاحبہ بھی نہیں تھی, رات کو نیند دیر سے آئی, لیکن میرے دوستو اب یہی تو امتحان ہے نا ہمارا, ہم یہ اللہ کو دکھانا ہے. اور اہل محبت جو ہوں گے, کیا اس سے ممکن ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے فجر کی جماعت سے؟ اہل محبت ہو, دین کا کام کرنا چاہتا ہے, فجر کی نماز میں غائب, ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اس مشقت کو برداشت کرنا ہے, یہ فجر کی نماز یہ اچھا خاصا امتحان ہے صوفیوں کا, دین کے کام کرنے والوں کا, صحبت یافتہ کا, تبلیغ میں چلہ لگانے والوں کا, علماء قراء حضرات کا, اچھا بھلا امتحان ہے یہ فجر کی نماز. تاکہ حکم کو جانا تکلیف, شلوار ٹکڑی سے اوپر کرتا, ہاں 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 اور اوپر کر لو, چڈی بنا لو اس سے اچھا, لوگ ایسی باتیں کرتے نا, ہاں اور کھول لو چڈی بنا لو اس سے اچھا, کہ چڈی تو آپ کو ہی مبارک ہو, شلوار ٹخنے سے اوپر کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور چڈیاں پہنتے ہوئے شرم نہیں آتی. تو دین پر عمل کر رہا ہے, دین کے کام بجا لانے گئے. اب سنت کے مطابق شادی کرنا ہے, کتنا مشکل کام ہو گیا. آسان ہے یار, سب سمجھ رہے ہیں مصیبت ہے. اور سنت کی شادی کیا ہے؟ مسجد میں نکاح, اور چند باراتی آئیں, چند باراتی گھر کے, اور بیٹی کو لے کر چلے جائیں. کوئی کھانا وانا نہیں ہے, سب خلاف سنت ہے کھانا. اگلے روز یا دوسرے روز ولیمہ کر لیں, وہ بھی مختصر, اور جس ولیمے میں غرابا نہ ہو اس کو آپ نے پسند نہیں فرمایا. امت کی ایک بات یاد آئی کہ حکیم الامت نے سنایا کہ حضرت کے یہاں ایک تھانے دار تھا کانپور کے اندر, اس کی ماں مر گئی, والدہ کا انتقال ہوا, تو اس نے طلباء کو مدرسے کے کھانا کھلایا. اب طالب علم بےچارے غریب علاقوں کے تھے, کھانا بڑا لذیذ, شہری کھانا ہی کچھ اور ہوتا. اب انہیں کھانا کا ایک نے کہا, یار اس کی ماں مری, اب کس کی ماں مرے گی, اتنا اچھا کھانا ملے گا. تھانے دار نے سن لیا, اس نے حکیم الامت سے جا کر کہا, کہتے ان کو دیکھیے میری تو ماں مری تھی, دوسروں کی مائیں مار رہے تھے. تو فرمایا صحیح تو کہہ رہے ہیں آپ لوگ, اپنے ہاں ولیمہ ہوتا ہے, خوشی کی دعوت ہوتی ہے, ان میں ان غریبوں کو تو پوچھتے نہیں ہیں. جب تم لوگوں کی مائیں مرتی ہے تم ان غریبوں کو پوچھتے ہو, تو یہی کہیں گے نا, تو یہ تو دوسروں کے ماں باپ ہی کو ماریں گے. اگر تم اپنی اولاد, بچے کی پیدائش, بچے کی شادی میں ان کو پوچھو تو یہ منتظر رہیں گے, تمہیں اور خوشیاں نصیب ہوں. یہ تو تمہارا قصور ہے کہ تم ان کو ایسے وقت میں پوچھتے ہو کہ اسی وقت کا انتظار کرتے ہیں پھر یہ. ہاں تم اگر ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کرو. کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے یہاں شادی ہو اور ہماری جس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں اس امام کو ہم نہ بلائیں. کتنی عجیب بات ہے, مؤذن کو نہ بلائیں کیوں, وہ ہمارے رنگ میں بھنگ ڈالے گا, ہماری کوٹھی ہمارے اس پہ آ کر وہ کیا کرے گا. ہاں بلا لیا بھی تو اس کو امام صاحب کو, چونکہ نکاح ان سے پڑھوانا ہے, پابند کر دیا کہ ٹھیک 9 بجے آ جائیے گا امام صاحب. بارات آ رہی ہے 11 بجے, اس بیچارے کو 9 بجے سے لا کے بٹھا دیا. بھائی مجھے مدرسے پڑھانا جانا, نہیں نہیں بس ابھی آ رہی ہے, ابھی آ رہی ہے. اس کو فون کر کر کے اس کے پیچھے لگ گئے اور 2 گھنٹے بیچارے کو بٹھا کے رکھے. تو دعوت ولیمہ جس میں غرابا نہ ہو, اور پھر آج کل کی دعوت ولیمہ سنت کہنے کو ہے. جی جی جی, ولیمہ سنت ہے, مسنون ہے, اور سارے کام خلاف سنت. ٹیبل کرسی پر کھانا, یہ کون سی سنت ہے کہ جی اگر ہم زمین پر کریں گے تو ہمارے سارے رشتے داروں کی پتلون پھٹ جائے گی. کیا کچھ اور بھی پھٹے؟ یہ کیا کتنی عجیب بات یہ کہ ہم جو دیندار کہلاتے ہیں, ہمارا دینداروں کا یہ عالم ہے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے سارے اصول توڑ دیتے, ساری سنتوں کو چھوڑ دیتے سب, اور یہ ہماری وجہ سے اپنے ایک اصول نہیں توڑتے. کتنی عجیب بات ہے. نہیں آپ کو ضرور آنا ہے, آپ کے بغیر تو دعوت نہیں ہوگی. اچھا بھائی ٹھیک ہے, یہ کام کرو. نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ جی ہماری مجبوری ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ ہم اتنے مجبور کہ ہم ان کی خاطر اللہ اور رسول کو ناراض کرتے ہیں, اور یہ ہماری وجہ سے اپنے خاندان کو ناراض نہیں کرتے. یہ نقطہ سمجھ رہے ہیں جناب, یہ نقطہ کہ یہ ہماری وجہ سے ایک اصول نہیں چھوڑتے اپنا, اور ہم ان کی وجہ سے سارے اصول چھوڑ دے. وہ جی دل جوئی کر لیں, اس دل جوئی میں چاہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو توڑ دیں. یا اللہ, یہ ہماری, یہ کوئی کام نہیں چھوڑتے, اپنے کام سارے کریں گے, پورے کریں گے, ایک کام نہیں چھوڑیں گے, اور ہم جی نرمی کرو. یا عالم, اللہ اور رسول کا حکم توڑ دیں, اور اس کے بعد یہ. تو تیسری تفسیر ہو گئی کہ اللہ کے حکم کو بجا لانا, چاہے کتنی مشقت سو برداشت. عورت نے شرعی پردہ کیا, سب پیچھے لگ گئے, چھیڑ رہے, تنگ کر رہے. مرد نے داڑھی رکھی, لڑکے نے داڑھی رکھ لی. عجیب, یعنی کتنا عجیب زمانہ ہے. اگر لڑکا ڈسکو میں جائے, چڈیا پہنے, ناچ گانے, سب ماں باپ سے بدتمیزی کرے, کچھ نہیں کہتے ماں باپ. جہاں اس نے داڑھی رکھی, جماعت سے نماز پڑھنے لگ گیا, ماں باپ کے آ کے نرمی سے ذرا جھک گیا, کیونکہ سکھایا جا رہا ہے کہ بیٹا ادب کرو اپنے ماں باپ کا, بس اس کی جان کے پیچھے پڑ جاتے. کیسا عجیب زمانہ ہے. جب وہ منہ نہیں لگاتا نا وہ اچھا تھا, ماں باپ کو ناکو چنے چپا رہا تھا. جہاں وہ بےچارے شرافت آئی, ذرا اس کی نرمی آئی, اب وہ دین کی وجہ سے اب اس کی جان کے پیچھے پڑ جاتا. فلمیں دیکھے, راتوں کو آوارہ گردی کرے, کوئی کچھ نہیں کہتا. دین سیکھنے جائے بس. صاحب شہر جانا ہوتا نا بیان کے لیے, کہا آپ کہاں رہتے ہیں؟ جی میں وہاں رہتا ہوں. اتنا دور؟ میں نے کہا جی ہاں, الحبیب سے تو میں پہلے رہتا ہوں اور وہ مکہ ہوٹل سے پہلے رہتا ہوں. اور وہ آج کل ایک اور ہے نا سندھ باد, نہیں وہ علی بابا, علی بابا سے پہلے رہتا ہوں اور دریائے سندھ کی مچھلی سے تو بہت پہلے رہتا ہوں, ٹنڈو آدم کی سجی سے بھی پہلے رہتا ہوں. سجی کھانے ٹنڈو آدم جا رہے ہیں, دریائے سندھ کی مچھلی کھانے جا رہے ہیں, اور حیدرآباد میں اور بھی بہت سارے مقامات ہیں جہاں لوگ جانے جاتے ہیں. وہ دور نہیں لگتا, یہی دور لگتا ہے. میں نے کہا اس سے تو میں بہت پہلے رہتا ہوں. جی بھائی ہم وہاں جا سکتے ہیں, تم یہاں کیوں نہیں آ سکتے؟ دین سیکھنا ہے نا. اور حقیقت بات یہ ہے آنے والے کو جو دینی فائدہ ہوتا ہے وہ جانے سے نہیں ہوتا. ہاں جانے سے ہی ہوا کہ سیمپل مل گیا, بھائی ہمارا دین پیش کرنے کا سلیقہ اور انداز یہ ہے, یہ ہمارا پریزنٹیشن کا طریقہ ہے. آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو سو بسم اللہ, آئیے سر آنکھوں پہ آئیے. اور نہیں سمجھ میں آتا تو کیا ہے, بجائے اس کے باتیں زبان کھولنے کے کہ جس سے مناسبت ہو اس سے جا کر دین سیکھو. چار الذین اختاروا المشقۃ فی الانتہاء عن مناہینا, گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگائے. میرے مرشد فرماتے ہیں جان دے دی میں نے ان کے نام پر, جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. کہ نظر بچائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں فرمائے کہ تم نظر بچا کے تو دیکھو. معرومی فرماتے گرد صورت بگزری ہے دوستا, اے دوستو تم صورت پرستی سے ان حسین شکلوں کو دیکھنے سے باز آؤ, ان پھول جاتے شکلوں پھر دیکھو, گل ستارس گل ستارس گل ستا, اللہ تعالیٰ کے اپنے قرب کے گلستان کے گلستان تمہارے لیے کھول دے گا. اٹھا کے تو دیکھو تکلیف, گناہ سے بچنے کا غم اٹھا کے تو ہم لوگ دیکھیں, اپنی تمناؤں کا خون تو کر کے دیکھیں کیا عطا ہوتا ہے. مان لو نہیں کرتے, ان کو دیکھنے سے کیا مل جائے گا؟ چلو پہلے تو یہی آ جائے, کیا مل جائے گا اور کیا ملا ہے کسی کو؟ جس کو دیکھتا ہے وہ تو ملتی نہیں ہے بھائی, یہ فانی. مولانا صاحب آپ کو کیا پتا ہے, دار کو جو ہے نا ایک نرس سے کچھ سیٹنگ ہو گئی, اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں اس سے سارے محبت کیسے کروں. آخر بہت سوچ کر اس نے ہمت کر کے کہا سسٹر آئی لو یو. میرے پیارے دوستو جنہوں نے دیکھا انہوں نے کیا پایا, ان سے بھی تو پوچھے نا کیا پایا, سوائے بے چینی گھبراہٹ پریشانی ذلت اور خاری کے کچھ نہیں ملا, تباہ و بربادی. اور جنہوں نے نہیں دیکھا ذرا ان کے پاس بیٹھ کر دیکھیے کہ انہوں نے کیا پایا. ذرے بچا رہے ہیں وہ بھی تو دیکھے نا, کسی کے زندہ شہید ہیں ہم, کسی کے زندہ شہید ہیں ہم, نہیں یہ حسد کے سر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بعض ایسے زندہ چلتے پھرتے شہید ہے جو ہر وقت اپنی حرام تمناؤں کا خون کر رہے ہیں. ایسے بچنے میں جان کی بازی لگانی ہے ہم لوگ, یہ اہل محبت کی علامت ہے. پتہ چلا عبادت میں تو ایک نمبر اور نظر مارنے میں بھی ایک نمبر, تو اس کا مطلب یہ اہل محبت میں سے نہیں ہے. آگے کیا فرما, ولا یخافون لومت لائم, کہ اللہ تعالی کی اس فرما برداری میں مخلوق کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے, خوف نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. اللہ کی مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے, بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے, میں ان کے سوا کس پہ فداؤں, یہ مجھ کو بتا, لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے. ملامت کی پرواہ نہیں کرتے, یہ اہل محبت کی خصوصیت ہے کہ دین پر چلنا ہے بس چلنا ہے. ارے تو لوگ کیا بولیں گے, یہاں پہ پورا خاندان آیا ہوا ہے سارے اپ ٹو ڈیٹ، تم نے شلوار ٹخنوں سے اوپر کی ہوئی، کیا کہیں گے یہ لوگ؟ ذرا ان اپ ٹو ڈیٹ سے لوگوں پوچھو تم کھڑے ہو کر پیشاب کیوں کرتے ہو بھائی، تم لوگوں اتنی تمیز نہیں ہے، اپنی پتلونوں میں پاؤ پاؤ بھر پیشاب بھرا ہوتا ہے، جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھاتے ہیں. ذرا ان اپ ٹو ڈیٹ لوگوں کا حال دیکھ رہا ہوں تو شادی حال میں دیکھ لو کہ جب وہ ڈھکن کھلتا ہے نا آواز آتی ہے، پھر دیکھنا بڑے بڑے پڑھے لکھوں کا کیا حال ہوتا ہے، کیسے بوٹیاں نوچ رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ گھر میں کھانا نہیں ملتا ان کے بیچاروں کو، آج 10 برسوں کے بعد کھانا ملا. وہاں پتا چلتا ہے بڑے بڑے اپ ٹو ڈیٹ وہ کوٹ پتلون لگائے ہوئے اور شادی حال کے بال کھڑے ہیں، کوئی یوں بال سیٹ کر رہا ہے، کوئی یوں سیٹ کر رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے. آدمی معشوق بنا ہوتا ہے اس دن دعوتیں والی میں، دلہن دلہا تو ہے ہی، آنے والے بھی ہر ایک چاچا جی بھی معشوق بنے ہوئے ہوتے ہیں، اپنا پرانا وہ 3-piece suit نکال کے. اس دن ان کے بھی لچھن کچھ اور ہوتے ہیں، ادھر یوں اسٹائل مار کے کھڑا ہے، یوں اسٹائل مار کے کھڑا ہے، سال کے بعد یہی ہوتا ہے نا، معشوق بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر جب کھانا کھلتا ہے اس وقت دیکھیں گویا ایسے کھانا کھاتے ہیں کہ اللہ، ایسا لگتا ہے ان کو کھانا کبھی نہیں ملا. اور ڈھکن کھلتے ایسا دوڑتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے اپ ٹو ڈیٹ، اس وقت دیکھا کھانا بوٹیوں سے یہ بھرا ہوا. اور پھر اچھا پھر اس وقت بھی نہیں، کھاتے بھی جاتے دوسرے کو دیکھتے بھی جاتے ہیں، پوری سالے بوٹیاں پھینک دیتے ہیں ایسے ایسے بدتمیزی کا منظر. اللہ کی پناہ، انا للہ وانا الیہ راجعون. اتنا بدتمیزی کا منظر ہوتا ہے کہ بحران ہوتا ہے کہ یار یہ قوم پڑھی لکھی، صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا؟ اب آگے اللہ نے فرمایا دیکھو اگر یہ نعمت تمہیں مل جائے، اللہ والوں کی صحبت میں اللہ بھیج دے، اہل محبت کی صحبت سے تمہیں نعمت مل جائے، اپنا کمال مت سمجھنا. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس پر فرما دے. کام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگائیں. ہم نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی کہ اللہ یہ فضل یہ نعمت ہمیں بھی عطا فرما دے. دادا جس کو یہ نعمت ملتی ہے اس کے اندر توازو عاجزی ہوگی کہ اللہ یہ میرا کمال نہیں، یہ تو آپ کا فضل ہے جو آپ نے مجھ پر فرمایا. اس نے فرمایا جس کے اندر اکڑ ہو، میں ایسا فرمایا اس کا مطلب یہ اللہ کے فضل سے آ رہی ہے، محروم ہے یہ شخص. جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے بس یوں سمجھ لو اللہ تعالیٰ کے فضل کے بوجھ سے وہ دبا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر عاجزی اور تواضع ہوتی ہے. اللہ واسع علیم، واسع ای کثیر الفضل لا یخاف ما نفاد عنده، اور علیم بی اہلی و محلی، کہ وہ فضل فرمانے والا واسع الفضل، یعنی اگر ہم سب کو اللہ والا بنا دے، سارے عالم کے انسانوں کو، مسلمانوں کو، اور پھر انسانوں کو اللہ تعالیٰ اہل محبت بنا دے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اور یہ نعمت کیسے ملے گی؟ اہل محبت کی جوتیوں سے، ان کے ساتھ رہنے سے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ صفات، یہ خصوصیات، یہ نعمتیں ہماری جانوں کو بھی نصیب فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اور ہمیں باوفا بنا دے. آہ جیسے ہے نا، اذا لقیتم فئة فثبتوا، کبھی کبھی کفار سے مقابلہ ہو، جماعت سے ہو، تو ثابت قدم رہنا، اس وقت پیٹ مت دکھانا، مانگو مت، ہو جائے تو سینہ اپنا پیش کرنا. اور فذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو خوب یاد کرو، اس لیے اس سے ثابت قدمی ملتی ہے. حالات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرما دے، اور اس ہماری مجلس کو میرے شیخ کے صدقے اتنا پیارا مضمون سکھایا، یہ ہمارے دلوں میں اتار دے، اور ہماری جانوں میں، اور ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، جملہ دوست احباب کو یا اللہ اہل محبت بنا دیجیے. اہل محبت کی علامات بھی ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہم تو نااہل ہیں، نالائق ہیں، آپ کریم ہیں، اور کریم وہ ذات ہے جو نالائق کو لائق بنا دیتی ہے. یا اللہ ہم نالائق ہیں، ہماری نالائقی کا نہ ہٹا کر ہم سب کو لائق فرما بردار اور اہل محبت میں بنا دیجئے. اللہ اپنے کرم سے خصوصی صفات عطا فرما، ہم سب کو با وفا بنا دیجئے. یا اللہ بے وفائی سے ہم پناہ چاہتے ہیں، مرتد ہونے سے پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ آپ سے دور ہونے سے پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ ہم سب کو اپنا قرب خاص تعلق خاص اپنی محبت کاملہ نصیب فرما دیجئے. جملہ صفات محبت اور جملہ صفات عاشقین اور جملہ صفات یا اللہ اہل محبت ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما, کاموں کو آسان فرما, ضروریات کو پورا فرما دیجئے. جملہ مقاصد حسنا یا اللہ ہم سب کو کامیاب اور سرفراز فرما دیجئے. اپنا قرب اور اپنی دوستی اور ولایت ہم سب کو نصیب فرما. ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما. ہمارے دوست احباب رشتہ دار یا اللہ, ہمارے گھر والے